الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سورة حج سترویں پارے کی سورہ حج کی آیت نمبر 25 پہ بات ہو رہی تھی اس کے ترجمے کے متعلق اور اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین کفروا بلا شک و شبہ جو لوگ منکر ہوئے وَيَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے یہ ایک ترجمہ کیا گیا تھا اور دوسرا ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے کہ ان الذین کفروا بلا شبہ جو لوگ منکر ہوئے وَيَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور یہی ہیں جو اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں والمسجد الحرام اور اس ادب والی مسجد سے لوگوں کو روکتے ہیں. تو فرق یہ ہوا کہ پہلے ترجمے میں جن لوگوں نے انکار کیا اور جو لوگ اللہ کی راہوں سے روکتے ہیں یا اللہ کی ایک راہ سے روکتے ہیں اور اس میں سے بھی پھر مخصوص ایک اور راہ بتا دی گئی کہ مسجد حرام, تو ایک ترجمہ تو یہ ہے. تو یہ دو گروہ الگ الگ بن گئے, ایک وہ جو کفر کرتے ہیں اور دوسرے وہ جو اللہ تک پہنچنے کی راہ کو روکتے ہیں, اور اس راہ کی متعدد شاخیں ہیں اور ان میں سے ایک شاخ کا ذکر کیا گیا کہ مسجد حرام میں جانے سے روکتے ہیں. اور دوسری تشریح اور ترجمہ یہ کیا گیا کہ وہ لوگ جو کافر ہیں اور ان کے ہی کرتوت ایسے ہیں کہ وہ اللہ کی تمام راہوں کو روکتے ہیں اور اس میں سے خاص طور پہ مسجد حرام بیت اللہ حرم محترم وہاں جانے سے روکتے ہیں. اور حرم کی شان یہ ہے کہ الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد, کہ اللہ نے اسے برابر کر دیا ہے, دونوں یکساں ہیں جو وہاں کے رہنے والے ہیں اور جو باہر سے آنے والے ہیں, خواہ وہاں کے شہریوں یا آفاقی, ان سب کے لیے اللہ نے حرم کو مناسک کے اعتبار سے برابر کیا. یا دوسری تشریح یہ کی گئی ہے کہ اللہ تعالی نے ان سب کو ملکیت کے اعتبار سے برابر کیا. ان دونوں میں جو فرق ہے وہ تو آئے گا انشاءاللہ اس وقت جب فقہی اعتبار سے بحث ہوگی, فی الحال تو ترجمے کی بات ہو رہی ہے. اور اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا, یہاں دیکھیے اگلا فقرہ جو ہونا چاہیے اور انسان کا شعور اس بات کی کو کہتا ہے اور بہت لطیف خلا ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں چھوڑ دیا, اور عربوں کے کلام میں یہ ہوتا ہی ہے اور باقی بات کو وہ لوگ خود پر کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ منکر ہوئے اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور مسجد حرام سے, پھر آگے زمخشری کا خیال یہ ہے کہ آگے جو آ گیا ہے کہ نذیقہم من عذاب علیم, آیت کے آخری حصے میں کہ ہم انہیں مزہ چکھائیں گے ایک دکھ کی مار کا, عذاب دیں گے, یہی فقرہ یہاں بھی ہے. ابو حیان اندلسی رحمت اللہ علیہ نے اس پہ اگرچہ تنقید کی ہے لیکن یہ ایک علمی بحث ہے, صرف مخشری ہی نہیں بہت سے لوگ اور بھی اس طرف گئے ہیں, اور کم سے کم سارے کے سارے اہل لغت یہ لکھتے ہیں کہ یہاں پر جو خبر اللہ نے نہیں دی تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ نے کہا ہے کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور پھر وہ اس میں مسجد حرام سے بھی روکتے ہیں, وہ خسارہ اٹھائیں گے, نقصان اٹھائیں گے, ہلاک ہو جائیں گے اور خدا کے عذاب کا سامنا کریں گے. پھر یہاں سے آگے دیکھیے ترجمہ, ارشاد ہوا وَمَنْ يُرِدْ, اور ان میں جو کوئی یہ چاہے, ارادے کا لفظ استعمال کیا گیا اور ارادہ جو ہے وہ الرود سے نکلا ہے اور رود کے اصلی معنی ہیں نرمی کے ساتھ کسی چیز کی طلب میں بار بار آنا اور جانا. اسی لیے عرب رائد اس شخص کو کہتے تھے جو پانی اور چارے کی تلاش میں قافلے سے آگے نکل جاتا تھا, اور راد الابل اس کے معنی ہے گھاس تلاش کرنے کے لیے اونٹوں کو ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر لیے پھرنا. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ اونٹ وہ بڑی نرم رفتار سے چلنے لگا, مرود سرما جو لگاتے ہیں تو جس سلائی سے لگایا جاتا ہے وہ سرما دانی میں ڈالی جاتی ہے اور اسے ڈالنے میں جلدی نہیں کرتے، اس لیے کہ سرما دانی میں تنگ سوراخ ہوتا ہے تو آرام سے ڈالتے ہیں، اس لیے مرود اس سلائی کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی نرمی سے اس سوراخ میں داخل کی جاتی ہے۔ تو یہ سارے عرب اسے اسی طرح استعمال کرتے تھے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا روائی دک، نرمی کرو، مہلت دو، انتظار کرو، تو اسی سے لفظ ارادہ بنا ہے، اور ارادہ کا مطلب ہے کسی چیز کی طلب میں کوشش کرنا۔ اور علماء اخلاقیات کہتے ہیں کہ اصل میں انسان کی اس قوت کا نام ہے جس میں خواہش ہو، کہ انسان کو خواہش ابھرے کہ وہ کام کرے، پھر کبھی کبھی خواہش کی بجائے ضرورت اس کا تقاضا کرتی ہے، کبھی آرزو ہے، تو یہ سارے جذبات جو مل جاتے ہیں کہ انسان کو ضرورت پیش آ گئی کسی کام کے کرنے کی، پھر اس کی میں خواہش بھی ہوئی کہ اچھا اس کام کو کر لینا چاہیے، کبھی کبھی بعض کام کرنے پڑتے ہیں بغیر خواہش کے، اور کبھی کبھی کام خواہش اور ارادے کے ساتھ کرنے پڑتے ہیں، اور آرزو کبھی ہوتی ہے، کبھی نفرت ہوتی ہے کام سے لیکن لا محالہ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جب مل کر دل کو کسی چیز کی طرف کھینچ لیں اور دل نہ چاہے تو بھی اس پر ضرورت غالب آ جائے اور اسے کھینچ لے، تو اس کا نام ہے ارادہ۔ تو دل کا کسی طرف کھینچ جانا یہ تو ارادے کی ابتدا ہے، اور انتہا یعنی اس ارادے کا مطلب یہ لینا کہ فیصلہ ہو جائے، کام ہو جائے، وہ اس کی انتہا ہے۔ تو ارادے کی ابتدا دل کی کشش کھینچنے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور وہ کھینچنا کبھی اپنی خواہش سے ہوتا ہے اور کبھی جبر سے ہوتا ہے، اور اس کی انتہا اس وقت ہوتی ہے جب ارادہ مکمل ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جب اپنے متعلق یہ فرماتے ہیں کہ اذا اراد شیئا، جب اس نے کسی کام کا ارادہ فرما لیا، کبھی فرماتے ہیں ان ارادہ بکم سوءا او ارادہ بکم رحما، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ برائی کا فیصلہ فرمانا چاہے یا اپنا فضل و کرم کرنا چاہے، تو وہاں پر ارادے کی انتہا مراد ہے، یعنی اللہ یہ کر گزرتا ہے، اس کے ہاں یہ نہیں ہے کہ اس کے جی میں آئے اور پھر اس کے بعد اس کے ہاں یہ جتنے اس قسم کے الفاظ ہیں انسانوں کو سمجھانے کے لیے ہے، وغیرہ تو اس کا ارادہ ہی کافی ہے، اور ارادے کے معنی کبھی کبھی حکم کے بھی آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، اللہ چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے یسر، آسان کاموں کا تمہارے لیے، کہ آسان آسان حکم بتائے شریعت کے، ولا یرید بکم العسر، اور اللہ ایسے کاموں کا ارادہ نہیں کرتا تمہارے لیے جو سخت ہیں، مشکل ہیں۔ تو یہاں ارادے سے مراد اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم آسان کام کرو دین کے، اور اللہ تعالیٰ ایسا حکم نہیں دیتا کہ تم بہت مصیبت اور مشقت اور تکلیف میں پڑ جاؤ۔ تو یہ ارادہ ہے، سورہ یوسف میں بار بار آیا ہے مراودہ، ارادوں میں اختلاف، کشیدگی، ایک کا ارادہ کچھ ہو دوسرے کا ارادہ کچھ ہو۔ سورہ یوسف علیہ السلام میں آیا ہے حیرا وضتنی عن نفسی، یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ ہے وہ جو مجھے میرے ارادے سے ہٹانا چاہتی تھی، میرا ارادہ پاک رہنے کا تھا پر میں پاک رہا اور یہ مجھے ارادے سے ہٹانا چاہتی تھی۔ تو راوید فتح عن نفسی، اسی طرح آیا سنراوید عنہ اباہ، انہوں نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں نے کہ جس بھائی کا ذکر آپ کر رہے ہیں بنیامین کا، ہم اسے اپنے باپ سے لانے کی کوشش کریں گے، تو سنراوید مطلب یہ کہ اس کا باپ نہیں چاہے گا کہ اس سے وہ جدا ہو، لیکن ہم اس کو جدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ وَلَقَدْ رَاوَدَتْهُ عَنْ نَفْسِهِ، بلا شبہ میں نے اس کو اپنے ارادے سے ہٹانا چاہا، یعنی یوسف علیہ السلام پاک رہنا چاہتے تھے اور میں چاہتی تھی کہ اپنے اس ارادے کو چھوڑ دے۔ تو ارادہ اس چیز کا نام ہے۔ اور ایک چیز ہے ہم، ہمہ کا مطلب پکا ارادہ کر لینا، لیکن یہ خود ارادے سے کم درجے کی چیز ہے۔ تو دونوں میں فرق ہے، ایک ہے ہم اور ایک ہے ارادہ۔ ہم اصل میں کہتے ہیں وہ غم اور دکھ جو انسان کو پگھلا دے، ہممت الشہم فنہمہ، میں نے چربی کو بگھلایا اور وہ پگھل گئی۔ تو اصل اس میں یہ ہے کہ کوئی آدمی غم کے مارے، اندر کے دکھ کے مارے پگھل جائے۔ رجل ہمہ امراۃ ہمت، ایک ایسا مرد جو بہت بوڑھا ہو گیا، ہمہ العمر، اس کی عمر نے اسے گلا دیا، چربی بھی گلا دیتی ہے نا، اس لیے اس لفظ کو کہا۔ تو ہمہ کا مطلب پکا ارادہ کسی انسان کا کر لینا کہ وہ یہ کام کر کے رہے گا۔ ارادہ پھر اس کے بعد آتا ہے، پہلے ہمہ کا لفظ آتا ہے، پھر اس کے بعد ارادے کا لفظ آتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ من یرید، اور جو ارادہ کرے، مطلب پکا ارادہ کر لے۔ تو ارادے ہم میں اور ارادے میں فرق کیا ہوا، وہ تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ ارادہ تو آدمی جان بوجھ کر سوچ سمجھ کر کہتا ہے، اور ہم جو ہوتا ہے کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ وقتی طور پر کسی جذبے کا غلبہ انسان پر ہو جاتا ہے، اور میلان نفس کے تحت اس کا ظہور بھی ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی جذبات کے غلبے میں کوئی کام کر گزرتا ہے، مگر اس کا ارادہ ایسا پختہ نہیں ہوتا، بس جذبات کا غلبہ وقتی طور پر اس پر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں فرمایا نا، وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، اور وہ پختہ ارادہ کر چکی تھی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، وہ ہمہ بھی تھا، اور وہ بھی پکا ارادہ کر لیتے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت اور معصومیت نہ ہوتی۔ تو ہمہ کسی چیز کا پکا ارادہ کر لینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں یرید فی، جو اس میں ارادہ کرے گا جان بوجھ کر سوچ سمجھ کر، تو اس کے ساتھ کیا ہوگا، ہم اس کے ساتھ ایسا کریں گے کہ اسے عذاب دیں گے۔ تو ہمہ اس کا مطلب وہ دکھ اور غم جو پگھلا دے، یعنی پکی چیز اندر جو ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں ہمہ قوم یبسطو، جب لوگوں نے ارادہ کر لیا کہ اپنے ہاتھ پھیلائیں تمہاری طرف، اس ہمہ طائفتان منکم ان تفشلا، جب دونوں گروہوں نے ارادہ کر لیا کہ احد کے میدان میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں، ان میں سے ایک قبیلہ، دو قبیلوں نے ارادہ کر لیا تھا، ایک قبیلہ جو تھا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا تھا، تو کسی نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو ستانے کے لیے یہ آیت پڑھی اور اس سے کہا آپ اسی قبیلے سے ہیں نا جس کے متعلق اللہ نے فرمایا تھا کہ ان دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان جنگ میں تنہا چھوڑ دینے کا ارادہ کر لیا تھا، پختہ اور پکا ارادہ۔ تو انہوں نے کہا پوری آیت پڑھو، اللہ نے فرمایا اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب ان دونوں گروہوں نے ارادہ کر لیا قبیلوں نے کو آپ کو چھوڑ دیں، واللہ ولیہما، اللہ ان دونوں کا والی ہے، اللہ ان دونوں کا دوست ہے، اللہ نے انہیں جما دیا۔ تو انہوں نے کہا تم نے ہمارے ارادے کو دیکھ لیا اور اللہ کی دوستی کو نہیں دیکھا۔ یہی ہوا کرتا ہے کہ غلط باتیں جب ثابت کرنی ہوں تو قرآن کی آیتوں کو آدھا آدھا پڑھو، کیونکہ پورا پڑھو گے تو بات کھل جائے گی۔ یہ ہے وہ نیت کا فساد جسے ان کا پروردگار خوب جانتا ہے۔ تو ہم اور ارادہ دونوں میں فرق ہو گیا۔ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، اور انہوں نے پکا ارادہ کر لیا کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمین سے نکال دیں۔ تو قرآن کریم نے کئی جگہ یہ ہم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو ہمہ پکے ارادے کے معنی میں آتا ہے اردو زبان کے ترجمے کے اعتبار سے، مگر اصل میں دونوں میں معمولی سا فرق ہے۔ تو اللہ نے کہا جو جان بوجھ کر یہاں پر ارادہ کر لے، جان بوجھ کر یہاں کیا کرنا چاہے، بالحاد الحاد بظلم، شرارت کی راہ سے، نذیقہ من عذاب علیم، ہم اسے عذاب چکھائیں گے، عذاب دیں گے، اور عذاب بھی بڑا ہی ایسا ہوگا جو المناک اور تکلیف سے عذاب ہوگا۔ تو مطلب یہ نکلا کہ تم میں سے کوئی پکا ارادہ اگر کرے گا بیت اللہ میں کسی گناہ کا، اسے تو ہوگا ہی ہوگا، حتیٰ کہ اگر وہ ہم بھی کرے گا، نیت کرے گا پختہ، تو بھی ہم اسے عذاب دیں گے۔ اور بالحادم بظلم، یہ دو چیزیں آئی ہیں اور مفسرین نے دونوں پر بہت کچھ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، بالحادن، یہ با جو ہے کس معنی میں آتی ہے، کیونکہ پھر اللہ نے کہا بالظلم، ظلم کے ساتھ۔ تو مفسرین کی اور خاص طور پر اہل لغت کی اتنی طویل مباحث میں جانے کی بجائے
اس کا ترجمہ یا تو یہ کر لیا جائے کہ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِمْ بِظُلْمٍ، دو چیزوں کو الگ الگ کر لیا جائے، جو بھی چاہے گا اس میں بِالْحَادِمْ ٹیڑھی راہ، بِظُلْمٍ اور ٹیڑھی راہ کے ساتھ، کسی بھی بے دینی کے ساتھ، اور بِظُلْمٍ کسی شرک کے ارتکاب کے ساتھ، کوئی شخص بھی ارادہ کرے گا فِيهِ اس حرم میں، مکہ مکرمہ میں، بِالْحَادِمْ کہ کوئی بے دینی کام کو فروغ دے، بظلم شرک کو فروغ دے، نذقہ من عذاب علیم، ہم اسے مار چکھائیں گے، مزہ چکھا دیں گے، مار پڑے گی اسے. تو آیا خیال میں آپ کے؟ ایک ترجمہ یہ ہو گیا کہ دونوں الفاظ کا الگ الگ ترجمہ کر دیا جائے کہ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِمْ بِظُلْمٍ، جو کوئی ارادہ کرے گا اس حرم محترم میں، بِالْحَادِمْ ٹیڑھی راہ کا، بے دینی کا، جو کوئی ارادہ کرے گا بظلم ظلم کرنے کا، شرک کرنے کا، ہم اسے مزہ چکھائیں گے مار کا. دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ بالحادم بظلم دونوں کو جوڑ دیا گیا ہے، اس کو ترجیح دیا ہے ہمارے حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے. اسی حضرت نے ترجمہ فرمایا وَمِن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِمْ بِظُلْمٍ، اور جو اس میں چاہے کہ وہ شرارت کرے، ظلم کرے ٹیڑھی راہ سے، تو ہم اسے مزہ چکھائیں گے دکھ کی مار کا. تو اس صورت میں اس شخص نے ارادہ کیا ظلم کا لیکن شرارت کی راہ سے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس نے کوئی ظلم شرارت کی راہ سے نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اگر وہ اس سے بھی کم درجے کی چیز کرے گا، شرارت نہ کرے لیکن ظلم کا ارتکاب کرے گا، چاہے وہ شرارت کی نیت سے نہ ہو تو بھی اسے بھگتنا پڑے گا، اس لیے کہ اس نے حرم کے ادب میں قصر کر دی، حرم کے ادب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا، الحاد کو رائج کیا. تو دونوں ترجمے میں فرق ہو گیا، بالحادم بظلم، تو دو لفظ آگے کہ جو اس میں کسی بے دینی کا ارتکاب کرے، جو اس میں کسی ظلم شرک کا ارتکاب کرے گا، ارادہ کر لے گا ان دونوں چیزوں میں کا یا دونوں میں سے کسی کا، ہم اس کو عذاب دردناک کا مزہ چکھائیں گے. اور دوسرا ترجمہ یہ ہو گیا کہ یہاں پر جو کوئی ظلم کا ارتکاب کرے شرارت کی راہ سے تو ہم اسے عذاب کا مزہ چکھا دیں گے، اور اس سے کم ہوا تو بھی نہیں بچے گا، اس لیے کہ حرم بڑی محترم چیز ہے، ایسی جگہ ہے جہاں اللہ کی شہنشاہیت ہے، اگرچہ ساری کائنات پہ ہے لیکن اس نے خاص طور پر یہ الحاد کے بعد ظلم کے لفظ کا اضافہ کر کے یہ بتا دیا کہ دیکھو یہاں پر معمولی سے بھی اگر ٹیڑے چلے نا تو وہ بھی قابل گرفت ہو جائے گا. شرک اور ظلم کی اجازت ہم اس جگہ پر کیسے دے سکتے ہیں؟ کہیں بھی شرک کی اجازت نہیں ہے، یہاں اس سے زیادہ شرائط اور آداب ہیں. ہمارا گھر ہے، ہماری طرف اس کی نسبت ہے، یہاں آنے والے وہ ہیں جو ہمارا فضل اور ہماری رضا مندی چاہتے ہیں. جتنے لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اگر وہ صحیح شرائط کے ساتھ پابندیوں کو پورا کر کے جاتے ہیں تو اللہ نے فرمایا وَلَا آمِنَ الْبَيْتَ الْحَرَامِ، اور وہ جو ہمارے گھر کی زیارت کرنے آتے ہیں، خبردار انہیں مت چھیڑنا، مت تنگ کرنا، يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا، وہ اللہ سے اس کا فضل اور اللہ سے اس کی رضا مندی تلاش کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں. دو چیزیں بتا دی کہ جو بھی یہاں آتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا فضل ان کے شامل حال رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی انہیں ملے. اور یہی دو باتیں ٹھیک سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق بھی کہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جہاں ان کی تعریف کی ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ تراہم رکعاً سجداً، تم ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھنا چاہو تو انہیں دیکھو ان کے رکوع میں، ان کے سجدوں میں کیا کرتے ہیں، فضلا من اللہ ورضوانہ، اللہ کا فضل اور اللہ کی خوشی کو تلاش کرتے ہیں. سیماہم فی وجوہم من اثر السجود، اور ان کے چہروں پر سجدوں کے جو نشانات ہیں اس سے انہیں پہچانو. ذالک مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل، ہم نے تورات میں بھی ان کی خوبی یہ بیان کی تھی، انجیل میں بھی بیان کی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسے ہوں گے. تو یہاں پر ترجمے کے اعتبار سے، پھر بتا دیا کہ امی یرید فیہ بالحادم بظلمن، جو شخص یہاں پر کوئی شرک کوئی ظلم کرنا چاہے گا شرارت کی راہ سے، ذقو من عذاب علیم، ہم اسے کیا کریں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم اسے مار دیں گے اور شدید مار پڑے گی۔ اب اس آیت کو ذرا اس کی تشریح میں دیکھ لیں، فقہی اعتبار سے اس میں کیا کیا مباحث ہیں وہ بات کی بات ہے۔ تشریح کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ ان الذین کفروا، بلا شبہ جو لوگ منکر ہوئے کفر کیا، اس سے پہلے درجے میں مراد وہ مشرکین مکہ تھے جنہوں نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ میں روک دیا تھا، اور عمرہ کرنے کی غرض سے جو آپ کی تشریف آوری ہوئی تھی آپ کو حرم میں داخل نہیں ہونے دیا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ یہاں پر لڑائی ہو جائے، اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح خون خرابہ ہو جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال ذہانت اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرف نگاہ کر کے سب سے زیادہ اس مقام پہ صحیح فیصلہ کرنا، یہ وہ چیز تھی جسے اللہ نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو کھلی کھلی فتح دے دی۔ یہ حدیبیہ جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو معاہدہ کیا تھا اللہ نے اسے فتح فرمایا کہ تم لوگوں نے اتنا کام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے فیصلہ کر دیا آپ کے حق میں صاف اور واضح فیصلہ۔ یہ مکہ مکرمہ کے فتح کی تمہید تھی، فتح کا دروازہ گویا کھل گیا تھا، یہ فتح الباب تھا مکہ مکرمہ کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کافر جنہوں نے آپ کو روکا ہے انہوں نے کوئی معمولی حرکت نہیں کی، اللہ کے غضب کو دعوت دی ہے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تو سب سے پہلا کفر تو وہ ہوا جہاں یہ آیت نازل ہوئی کہ اہل مکہ نے شرک اور کفر کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا، اور اس کے بعد یہ آیت عام ہے قیامت تک کے تمام ان افراد کے لیے جو جس درجے میں بھی اللہ کا کفر کرتے ہیں۔ متعدد بار عرض کیا ہے کہ آیات کو صرف شان نزول کے ساتھ نہیں باندھ دینا چاہیے، کہ چونکہ اسلام واقعے میں آیت نازل ہوئی تھی وہ واقعہ گزر گیا تو آیت کا مطلب بھی گزر گیا، نہیں، قرآن کریم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، اس کے بعد کائنات میں جو کمی بیشی ہونی تھی اللہ نے اس کے لیے قرآن کریم کو مقرر کیا ہے، کیونکہ وہ آخری نبی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اب جب قیامت تک کے رہنا ہے تو ان کی ایسی آیات قرآن کریم کی یہ قیامت تک کے لیے معمول بہا ہیں، ان پر عمل ہونا ہے۔ تو جو لوگ بھی قیامت تک ان مشرکین مکہ سے جن کے لیے سب سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی اس سے لے کے قیامت تک جتنے کافر ہیں سب ان الذین کفروا کی تعریف میں آ گئے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی اللہ تعالیٰ نے ویصدون عن سبیل اللہ، اور یہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں۔ اللہ کی راہ سے روکنا بہت سی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنے میں آتی ہیں۔ سب سے پہلے چونکہ انہوں نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا تھا اللہ کے گھر میں حاضری سے، حرم میں داخلے سے، اس لیے وہ لوگ آتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی راہ کو روکا، اور اسی وجہ سے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے والمسجد الحرام کہہ کر یہ بات واضح کر دی کہ خدا کو کی راہ جو ہے ایک، اس کو روکنے کے لیے 100 چیزیں ہو سکتی ہیں، ان میں سے ایک حربے وہ بھی ہیں جو مسجد حرام میں داخلے کے لیے سے منع کرنے کے لیے انہوں نے استعمال کیے۔ پہلی بات تو اس میں یہ بھی جان لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام وہ راہیں جو اس کی طرف جاتی ہیں انہیں یہاں پر ایک راہ قرار دیا، ایک مقصد سب مسلمانوں کی زندگیوں کا، اور وہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی اور اللہ کی راہ پر چلنا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایک راہ قرار دے دیا۔ اب دیکھیے 10 چیزیں ہیں جو اللہ کی طرف لے جاتی ہیں، مثلا نماز ہے، یہ بھی خدا کا راستہ ہے، حج ہے خدا کا راستہ ہے، جہاد ہے اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، صحیح علم اللہ ہی کی راہ ہے، اپنے خاندان اپنے بیوی بچوں کے لیے حلال کا رزق کمانا تاکہ وہ حرام سے محفوظ رہیں، اپنے لیے تاکہ میں مانگنے سے محفوظ رہوں، ہاتھ پھیلانے سے محفوظ رہوں، یہ سب کی سب چیزیں اللہ کی راہ ہی تو ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ایک لفظ میں سمیٹ دیا اور ارشاد فرمایا کہ عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی راہوں کو اللہ کی راہ کو روکتے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ راہ ایک کہہ دی، آگے اس کی متعدد شاخیں ہوں گی، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ والمسجد الحرام، ادب والی مسجد سے، عمرے سے، حج سے، حرم میں داخل ہونے سے لوگوں کو روکتے ہیں. بدترین چیز اللہ کی راہوں میں سے اس راہ کو جو حرم کو جاتی ہے منع کرنا ہے، اس کو تنگ کرنا ہے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو داخل نہیں ہونے دیا. اور پھر یہ دونوں طرح ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ راستے تنگ ہو جاتے ہیں، امن قائم نہیں رہتا، بلا وجہ لڑائی جھگڑے، ملکوں کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور دونوں طرف کے لوگ حج پر نہیں جا سکتے. اس قسم کی لڑائیاں کرنا کہ لوگوں کے حج میں اور عمرے میں خلل واقع ہونے لگے، یہ بہت شدید گناہ کا کام ہے. اور کبھی کبھی یہ فرد کی اپنی ذات بھی ہوتی ہے کہ وہ آدمی حج کے لیے نہیں جاتا، فرض حج جب کر لے اور اس کے بعد اللہ تعالی نے اسے وسعت دی ہو اور اس کی صحت بھی اجازت دے، تو اسے چاہیے کہ ہر چار سال کے بعد حج کرے. ایک روایت میں آتا ہے اور ایک جگہ آتا ہے کہ پانچ سال کے بعد. ابن حبان اپنی صحیح میں اور امام بحقی رحمت اللہ علیہ اپنی جگہ پر اس حدیث کو لائیں، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ان عبدن صحت لہو جسمہ، ایک ایسا بندہ جس کو ہم نے جسمانی طور پر صحت عنایت فرمائی، وسعت علیہ فی المعیشت، ہم نے اس کی معیشت، اس کا پیسہ، اس کو بھی اس پر کھول دیا، تمضی علیہ خمسۃ اعوام، اور پھر پانچ سال تک وہ باوجود استطاعت کے ہمارے گھر نہیں آیا، لا یفد الیہ لمحروم، تو بس وہ تو آدمی ایسا ہو گیا جس کا کوئی اجر نہیں ہے، ایسا ہو گیا جو ہماری خوشی سے محروم رہا، ہماری رضا سے محروم رہا. تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ آدمی جس کو اللہ نے جسمانی طور پر صحت بھی دی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ مال، اسباب اور وسائل بھی اتنے دیے ہوں، وہ پانچ سال سے پہلے پہلے حج کر لے. بعض روایات میں چونکہ چار آ گیا ہے، اس لیے فقہا اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ہر چوتھے سال حج کر لے، اور بعض کہتے ہیں ہر پانچویں سال حج کر لے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ پانچ برس تک تمہارے گھر نہیں آیا تو پھر تو وہ محروم ہی رہا، اس محرومی سے نجات مل جائے. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائی تھیں ان میں سے ایک چیز یہ تھی جو حضیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتی ہے کہ ایک دن ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مسند بزار میں یہ حدیث آئی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اسلام ایک حصہ ہے، آٹھ چیزوں کو پورا کرو گے تو اسلام پورا ہو جائے گا، والصلاۃ صحم، اور نماز بھی ایمان، دین اسلام کا ایک حصہ ہے، خود اسلام یعنی اس کا مزاج سمجھنا، اس کے مطابق کام کرنا، پھر نماز کا پڑھنا، پھر تیسرا سہم، تیسرا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زکات، اور چوتھا حصہ حج، اور ارشاد فرمایا والامر بالمعروف سہم، اور لوگوں کا نیکی کا کہتے رہنا، یہ پانچواں حصہ ہے، والنہی عن المنکر سہم، اور لوگوں کو برائی سے روکنا، یہ چھٹا حصہ ہے، والجہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ ساتواں حصہ. آٹھ ہونے چاہیے تھے، اسلام ایک حصہ، نماز دو، زکاۃ تین، حج چار، امر بالمعروف پانچ، نہی عن المنکر چھ، اور جہاد فی سبیل اللہ سات. تو ایک اور بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد خواب من لا سہم لہ، وہ آدمی برباد ہوا، ناکام ہوا جس کا کوئی حصہ اسلام میں نہیں ہے. تو مطلب یہ تھا کہ جو سات حصے ہیں یا آٹھ حصے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، ان آٹھ حصوں میں کوئی حصہ تو انسان کی زندگی پر غالب رہے، تو جن لوگوں کو اللہ نے استطاعت دی ہے حج کرنے کی اور جن کو استطاعت دی ہے عمرہ کرنے کی، اللہ کے گھر میں حاضری دیں۔ ہاں البتہ اس پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں انہوں نے حج کیوں نہیں کیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمودہ اور یہ ارشاد عالی ان خواتین تک پہنچا ہوگا۔ اصل قصہ یہ ہوا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا تو اس آخری حج کے بعد آپ نے وہاں پر جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف اپنی خواتین سے ایک بات ارشاد فرمائی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اسلام کے آٹھ حصے بتائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو چاہیے کہ ان آٹھوں حصوں میں کچھ نہ کچھ حصہ ڈالتا رہے، یا یہ کہ کسی ایک حصے کا اس پر غلبہ ہو جائے۔ اور یہ جو پانچ سال والی روایت ہے اس پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، اور وہ اشکال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تھا تو آپ کی ساری ازواج مطہرات اس حج میں آپ کے ساتھ تھی، اور اس کے بعد انہیں چاہیے تھا کہ وہ بھی پانچ سال بعد حج کرنے آتی، کیونکہ خلافت کا دور تھا، پیسے کا مسئلہ نہیں تھا، ان کی صحتوں کا مسئلہ نہیں تھا، تو کچھ امہات المومنین نہیں آئیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ وہ ہے جو مسند احمد میں آئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو جمع فرما دیا، حج سے واپسی جب ہوئی مدینہ منورہ تشریف لائے اور ارشاد فرمایا ہاذہ، بس اب یہ حج ہو گیا، ثم ظہور الحسر، اب اس کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھی رہنا۔ ایک جگہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی ہاذہ الحج، بس یہ حج تمہارا ہو گیا، ثم الجلوس علی ظہور الحسر فی البیوت، اپنے گھروں میں اپنی چٹائیوں پر بیٹھی رہنا۔ ایک جگہ آیا ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انما ہی ہاذہ، بس یہ حج میں نے تمہیں کرا دیا ہے، اور دیکھو اس کے بعد تم نے، ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے ثم ظہور الحسر، اپنی چٹائیوں پر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھی رہنا۔ اب اس کہنے کا مطلب کیا تھا؟ حضرت عائشہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر جو بیویاں تھیں انہوں نے اس کا مطلب یہ لیا تھا کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلنا، اس لیے یہ ثابت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حج کے لیے جاتی تھی، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ حج کے لیے جاتی تھی، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ حج کے لیے جاتی تھی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے متعلق بھی روایات آتی ہیں کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ امہات المومنین کا قافلہ الگ چلا اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن کو اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہما کو مقدر کیا اور فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، خبردار کوئی غیر مرد ادھر آئے یا کوئی بھی بات ایسی ہو تم ان کی مسلسل حفاظت کرنا، انہیں الگ لے کے چلنا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ایسے ہی ہوا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ان اونٹوں کے ساتھ رہے جن پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سوار تھی، اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا خبردار ادھر نہ کوئی آئے تم میں سے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہے۔ رکی کون؟ یہ تو مطلب لیا تھا حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہن انہوں نے، اور دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ایسی تھیں پھر وہ کہیں نہیں گئے۔ مسند احمد میں آتا ہے کہ سب کی سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جاتی تھیں حج کرنی تھی، الا زینب بنت جاہش و سودا بنت زمعہ، ایک حضرت زینب جو جاہش رضی اللہ عنہ جاہش کی بیٹی تھی زینب رضی اللہ عنہ وہ نہیں جاتی تھی، اور ایک سودا رضی اللہ عنہ نہیں جاتی تھی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کا کیا مطلب سمجھا؟ انہوں نے کہا واللہ لا تحرکنا دابۃ بعد اذ سمعنا ذلک من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ حج ہو گیا اور اپنی گھروں کو بیٹھ ہی رہنا، تو اللہ کی قسم ہم اپنی جانور کو کبھی حرکت نہیں دیں گے کسی جانور کو کہ وہ ہماری سواری کے لیے چلے، جبکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن چکی ہیں، انہوں نے فرمایا تھا آپ گھروں میں بیٹھی رہو. اور ایک حدیث میں آتا ہے ان دونوں نے کہا واللہ لا تحرکنا دابتا بعد قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر سے یہ بات سن لی ہے کہ حاضری حج ہو گیا ہے بھائی، ثم ظہور الحسر اور اپنی چٹائیوں پہ بیٹھی رہنا، اللہ کی قسم ہم اب ہم کہیں اپنے جانور کو زحمت نہیں دیں گی کہ ہمیں لے کر جائے، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا کافی. اس سے پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں یہ دونوں خواتین ایسی تھی کہ انہوں نے بالکل ٹھیک ان الفاظ کی پابندی کی جو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیے تھے، بالکل کہیں نہیں گئی. اور ایک گروہ ایسا ہو گیا جنہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مطلب فرض حج ہو گیا ہے، اب بلا ضرورت گھر سے نہ نکلنا. تو بلا ضرورت تو نہیں نکلتی، لیکن جی چاہتا ہے نیکی کرنے کو، خدا کے گھر کے دیکھنے کو، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مکہ مکرمہ میں حاضری دینے کو، تو یہ جی چاہتا ہے ثواب حاصل کرنا ہے، کوئی حرج نہیں جانے میں، یہ فضول تھوڑے ہی جا رہی ہیں، ایک نیکی کے لیے جا رہی ہیں. تو ان دونوں کو آپ دیکھیں، یہ دونوں صحیح ہیں. اور ٹھیک یہی فرق ہو جاتا ہے اجتہاد میں، کہ جب کوئی حدیث ایک محدث بیان کرتا ہے، ایک فقیہ سنتا ہے اور وہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہی ہیں بس اس کی پابندی کرنا، دوسرا کہتا ہے الفاظ اگرچہ یہی ہیں لیکن اصل کہنے کا مقصد کیا تھا، مفہوم کیا تھا، اور وہ تقویٰ کی روشنی میں پھر اس کا مفہوم بات کرتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ اس نے جو مفہوم اس سے کشید کیا ہے، نکالا ہے، وہ شریعت سے کی باقی چیزوں سے نہیں ٹکراتا، تو پھر وہ اس پہ اجتہادی فیصلہ کرتا ہے، اس پہ فتویٰ دیتا ہے. اور دونوں ہی جب اہل ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف سے دونوں کے لیے رحمت ہے، اللہ کی طرف سے دونوں کے لیے اچھائی. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب بصرہ تشریف لے گئی تھی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا جو معاملہ تھا اس میں، تو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے انہیں یہ خط لکھا تھا اور اس میں یہی حدیث لکھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا کہ بغیر ضرورت کے گھر سے نہیں نکلنا، آپ نے یہ سفر کیوں اختیار کیا. وہ تو انہیں بھئی لکھ سکتی تھی ان سے، اگرچہ ہم پلہ نہیں تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ ہونے کا شرف انہیں بھی حاصل تھا، انہیں بھی حاصل تھا، اگرچہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان بڑی ہے، لیکن اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا یہ سننے کے بعد کیوں چلی گئی تھی. اس لیے کہ وہ جتنا بھی اپنے ذہن کو زور لگا لے، جو چیز بھی اس کی تعویل کر لے، لیکن بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا تقویٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اور جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا، ان سب چیزوں سے زیادہ واقف وہ تھیں بنسبت آج کے کسی آدمی کی. تو اللہ کے گھر سے روکنا اور اسی طرح خدا کی راہ میں رکاوٹ کا پیدا کرنا، ایک تو یہ قرآن نے بتا دیا کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور ان اللہ کی راہوں میں سے ایک راہ کو خدا نے کہا والمسجد الحرام، اور جو لوگ مسجد حرام سے روکتے ہیں، تو مسجد حرام سے ایک تو روکنا ہو گیا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ میں داخل نہیں ہونے دیا گیا، اور ایک خود رکنا ہو گیا. دونوں چیزیں بری ہیں، پہلی بدتر ہے اور دوسری بد ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض حج کے لیے لوگوں کو ترغیب دی اور بتایا کہ لوگ حج کریں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ترمذی میں آتی ہے کہ من ملک زادن، جس آدمی کو اتنا پیسہ میسر ہو گیا کہ وہ راستے کا خرچہ برداشت کر سکے، وہ راہلتن اپنی سواری کا بندوبست کرے، تو بلغہ الی بیت اللہ الحرام، اللہ کی عزت والے گھر تک اسے پہنچا سکے، فلم یحج، تو اس نے حج نہیں کیا فرض، فلا علیہ ان یموت یہودیاً او نصرانیاً، کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات سے، خدا کے گھر کو کچھ نہیں ہوگا، اللہ کی ذات اس کے لیے اس نے عبادت نہیں کی، اس ذات کو کچھ فرق نہیں پڑے گا، فلا علیہ یموت یہودیاً او نصرانیاً، اس کی اپنی مرضی ہے اب یہودی ہو کے مرے عیسائی ہو کے مرے. دوسری جگہ آتا ہے عبد الرحمن ابن ثابت کی روایت میں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص کو من لم تحبسو حاجت ظاہرت، جس شخص کو بیت اللہ میں آنے سے کوئی مشکل نہیں پیش آ گئی، کوئی ضروری کام نہیں پڑ گیا. بعض اوقات ہوتا ہے پیسہ بھی ہے صحت بھی ہے لیکن کوئی کام ایسا ایمرجنسی کا پڑ جاتا ہے کہ آدمی نہیں جا سکتا. تو فرمایا کسی کو ایسے کام نے بھی نہیں روکا. اور مرض ان حادثن یا اس کو ایسا مرض ہو گیا کہ وہ جا نہیں سکتا تھا, ایسا مرض بھی نہیں ہوا, ایسی ضرورت بھی نہیں پیش آئی. سلطان ان جائر ان ظالم بادشاہ نے راستے روک دی ہوں, ایسے بھی نہیں ہوا تو پھر کیا عذر رہ گیا؟ پھر بھی حج نہیں کرتا اسے, پھر انشاء یہودین انشاء نصرانین, چاہے تو یہودی ہو کے مرے چاہے تو عیسائی ہو کے مرے, وہ ہماری امت میں سے نہیں رہا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت کہ ان عبدن صحت لہو جسمہ, میرا بندہ جسے میں نے ایسا جسم دیا ہے کہ اسے صحت سے رکھا ہے. میں نے اللہ نے کہا ووسعت علیہ فی المعیشہ, اور میں نے اسے کھانے پینے کو خرچے کو بھی خوب دیا ہے. تمضی علیہ خمسۃ اعوام, پانچ سال اس پر گزر جائیں, لا یفد الیہ, اور وہ میرے گھر نہیں آیا, لمحروم, تو بس پھر تو وہ ہماری خوشی سے محروم ہی رہا, پھر ہم اس سے خوش نہیں ہیں. کیا یہ مطلب ہے یا یہ کہ پھر اس نے ثواب کو ضائع کر دیا؟ دوسرا مطلب محدثین نے یہ بھی دیا ہے کہ جب کوئی عذر نہیں ہے تو اسے جانا چاہیے. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ یہ جانا اللہ کے گھر میں اور وہاں پر خدا کے ہاں حاضری دینا یہ سب حلال مال سے ہونا چاہیے, ایسے نہ ہو کہ حرام کے مال سے خدا کے ہاں جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے, طبرانی میں آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے حج کے لیے اور اس نے بنفقت طیبہ پاک مال کا بھی بندوبست کر لیا, پھر دیکھو وہ پہلا قدم جب اپنی سواری پہ رکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک ناداہ مناد فی السماء, تو آسمان میں فرشتہ اس سے کہتا ہے لبیک وسعدیک, تیرا آنا یہ نیکی کا کام بڑا مبارک ہے, زادو کا حلال, یہ جو پیسے تو لے کے جا رہا ہے سفر میں خرچ کرنے کے لیے یہ بھی جائز ہیں, وراحلت کا حلال, اور جو سواری ہے یہ بھی درست ہے حلال ہے, وحج کا مبرور, اور تیرا حج ایسا ہے جو یقیناً اللہ کے یہاں قبول ہو گیا, گناہوں سے دور ہے, غیر معذور, اس میں کوئی گناہ نہیں. اور جب کوئی آدمی اسی حج کے لیے نکلتا ہے ناپاک مال سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ لبیک کہتے ہیں فرشتے کہتے ہیں بنفقت الخبیثہ, خبیث مال ناپاک مال لے کے آئے ہو, اور پھر وہ کہتا ہے لبیک اللہ میں حاضر ہوں, فرشتے کہتے ہیں لا لبیک ولا صادیک, نہ یہ تیرا راستہ خیر کا اور نہ تیرے آنے سے کوئی خوش ہے, زادو کا حرام, حرام کا پیسہ لے کے جا رہا ہے, وہ نفقت کا حرام, اور حرام کا پیسہ ہی خرچ کرو گے, حج کا معذور, یہ تیرا حج تجھے گناہگار کر دے گا, غیر مبرور, اللہ کے ہاں یہ بالکل قابل قبول نہیں. تو اس لیے اللہ کی راہ میں جائے تو حلال پیسے کا بھی بندوبست کرے, اپنے آپ کو خدا کی راہ میں جانے سے نہ روکے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں حاکم نے اس روایت کو لیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میں عمرہ کرنے گئی تھی حاضر ہوئی تھی تو مجھ سے ارشاد فرمایا تھا کہ عائشہ دیکھو انا لک من الاجر, تو وہ کہتی ہیں جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے حاضر ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اصول کی ایک بات ارشاد فرمائی اور مجھ سے فرمایا کہ دیکھو عائشہ ان لک من الاجر, تجھے جو اجر ملے گا علی قدر نسبک و نفقتک, جتنا تم تھکو گی اتنے ہی اجر پاؤ گی, طواف, سعی, پھر تنعیم پہ جانا عائشہ رضی اللہ عنہ کا, پھر اپنے بھائی کے ساتھ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ احرام باندھ کے آنا, پھر اونٹ کی سواری, سب چیزیں تھکا دینے والی تھی نا, تو ارشاد ہوا اتنا ہی اجر ملے گا جتنا تھک جاؤ گی, اور جتنا خرچ کرو گی اللہ کے ہاں سے اتنا لے لو گی, نفقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ لوگ اللہ کے گھر میں آئیں اپنے آپ کو سستی کی وجہ سے پیچھے نہ رکھیں. بحقی میں آتا ہے الحجاج والعمار, وہ لوگ جو عمرہ کرنے کے لیے آئیں, جو لوگ حج کرنے کے لیے آئیں, اللہ نے کہا وفد اللہ, یہ عزت والے لوگ ہیں جو میرے یہاں آتے ہیں, انسالو او تو, اگر مانگیں گے انہیں دیا جائے گا, اگر دعا مانگیں گے ان کی بات مانی جائے گی, اور اگر خرچ کریں گے اکلف لہم, میں ان کو اس سے بہتر رزق دے دوں گا, والذی نفس بالقاسم بیدہ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, خدا کی قسم ما قبر مقبرین, تم اللہ کی راہ میں حج کے لیے نکلتے ہو اور عمرے کے لیے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اللہ اکبر کہتا ہو، ولا اہل محل علی شرف، یا اوپر چڑھائی جب آ جائے اور وہ اللہ کی تسبیح اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، تو پھر جو اس کے ساتھ ساتھ جتنی زمین ہے وہ اس کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، وکبر، اور وہ اللہ کی تکبیر اللہ کی بڑائی بیان کرتی ہے، حتی ینقطع منہ منقطع التراب، یہاں تک کہ مٹی جہاں جا کر ختم ہوتی ہے وہاں تک مٹی کے ذرات ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، سنتے سنتے وہاں تک پہنچاتے. بہکی کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کہا اگر یہ مجھ سے مانگیں گے میں نے دوں گا، یستجیب لهم ما دعو، جو دعا مانگیں گے ہم قبول کریں گے، یخلف علیہم ما انفقوا، میرے راستے میں جو خرچ کریں گے، الدرہم الف الف، میں ایک روپے کا ایک لاکھ انہیں واپس کر دوں گا. انسان کرتا یہی ہے کہ حج کے لیے عمرے کے لیے جب حلال مال سے جاتا ہے تو پھر زندگی میں اللہ تعالی کی طرف سے اگر کوئی اور رکاوٹ نہ ہو تو برکت ہو جاتی ہے. پتہ چلتا ہے کہ ایک لاکھ خرچ کیا تھا، پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک کروڑ کا مالک بن گیا، پتہ چلتا ہے کہ اس نے جتنا خرچ کیا تھا اللہ نے اس سے زیادہ چیز دے دی اور برکتیں دے دی، تھوڑے پیسے میں بھی کام ہو گیا. تو اس لیے یہاں پر دوسری چیز یہ فرما دی کہ والمسجد الحرام، اور بیت اللہ سے روکتے ہیں، اور بیت اللہ کی شان یہ ہے کہ الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، اس بیت اللہ کو ہم نے برابر رکھا ہے اس کے لیے جو اس میں لگا رہے، کام کرتا رہے، خدمت کرتا رہے، اور وہ جو باہر سے آتے ہیں، مناسک سب کے لیے برابر ہیں. اسی لیے بیت اللہ یعنی مسجد حرام، صفا اور مروہ، منا، اور اس کے بعد عرفات، مزدلفہ، یہ پانچوں جگہیں ایسی ہیں جہاں پر پوری دنیا کے مسلمان مناسک کے اعتبار سے برابر ہیں. ہر کسی کا حق بنتا ہے کہ ان پانچوں جگہ پر جا کر اللہ کی عبادت کرے، جیسے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تعلیم دی ہے اور اس نے سیکھا ہے. کوئی کسی کو نہیں روک سکتا، یہ پوری امت کا اساسہ ہے اور پوری امت کے لیے عام. فقہا کا اختلاف اس بات پر ہوا ہے کہ برابر اللہ نے جو کہا کہ سب کے لیے برابر ہے تو اس کا کیا مطلب ہے. کچھ فقہا اس طرف گئے ہیں کہ برابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کسی کی ملکیت نہیں ہوگی، اور کچھ کہتے ہیں کہ ملکیت ہوگی لیکن کسی کو وہاں سے ہٹایا نہیں جا سکتا، اٹھایا نہیں جا سکتا، ہر کسی کا حق ہے مناسک میں. بیت اللہ میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تم نماز جہاں پڑھو اور یہاں نہ پڑھو، سوائے اس کے کہ کوئی حکومت کی طرف سے انتظامی طور پہ مقرر ہو تو وہ الگ بات ہے، باقی کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو نہیں اٹھا سکتا. اسی طرح مینا میں جو جس جگہ بھی رہتا ہے کوئی نہیں اٹھا سکتا کہ یہاں سے ہٹ جاؤ، سوائے اس کے کہ حکومت کی طرف سے پالیسی ہو اور وہ جو کنٹرول کرنے کے میٹرز ہیں یہ پیش آ جائیں تو وہ ایک الگ بات ہے. یہ جو فقہا کا اختلاف ہے، جو اس کی تفصیلات ہیں، یہ انشاءاللہ آئندہ بیان میں بات کریں گے. بالحادن، اور جو کوئی شخص اس حرم میں الہاد کا ارادہ کر لے، جو کوئی شخص ہمارے ہاں آئے اور پھر ارشاد فرمائے وَمِن يُرِد فِيهِ بِالْحَادِن بِظُلْمٍ، جو کوئی ہمارے ہاں آئے اور یہاں حرم میں ٹیڑھی راہ، شرک کی راہ، دو ترجمے ہو گئے. ایک ترجمہ یہ ہے کہ جو کوئی یہاں آئے اور ارادہ کرے کہ اپنی راہ ٹیڑھی کر کے شرک کرے گا، ظلم کرے گا، نذیقہ من عذاب علیم، ہمارے حرم میں ایسے آ کے کرتا ہے، ہم اسے دکھ کی مار چکھا دیں گے، مزہ چکھا دیں گے عذاب کا، اس نے آ کر اتنا بڑا گناہ کا کام کیا، اللہ نے اپنے حرم کے لیے یہ بات ارشاد اس لیے فرمائی تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اس مالک کی شہنشاہیت اگرچہ ساری کائنات میں ہے مگر اس علاقے کو خاص طور پر اس نے محفوظ رکھا ہے اور کہا ہے کہ یہاں پر گناہ کے کام نہ کرنا. الحاد فی الحرم، کہ حرم میں شرارت کی راہ، الحاد اصل میں لاحد کہتے ہیں ایک طرف کے جھک جانے کو، ایک طرف چل پڑنے کو، ایک طرف مائل ہو جانے کو. قبر آپ نے دیکھی ہے نا، ہمارے ہاں قبر سیدھی سیدھی کھودتے ہیں اور میت کو لٹا کے اوپر پڑیاں رکھ کے بند کر دیتے ہیں. ایک قبر ایسی ہوتی ہے جو سیدھی کھودتے ہیں اور پھر اس کے بغل میں قبر کے ایک طرف سے مٹی نکال کے میت کو وہاں رکھتے ہیں اور اینٹوں سے اس کو بند کر دیتے ہیں کچی اینٹوں سے اور گڑا جو ہے مٹی سے بھر دیتے ہیں. تو یہ جسے بغلی قبر کہتے ہیں یہ ہے لاحد, کیونکہ وہ سیدھا جا کر پھر ایک سائڈ پہ مڑنا پڑتا ہے نا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لاحد تیار کی گئی تھی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دلنا وشک لغیرنا, یہ لاحد جو ہے یہ ہماری قبر ہے اور یہ جو درمیان میں گڑا کر کے کھود کے میت کو لٹا دیتے ہیں یہ ہمارے علاوہ دوسرے علاقوں کا رواج ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی غلط ہے یا برا منع ہے, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی مٹی کے اعتبار سے ذکر کیا کہ ہمارے یہاں لاحد کو کھودا جاتا ہے اور زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ افضل ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ دوسری قبر کوئی ناجائز ہے. اسے لاحد اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ سیدھی راہ سے ایک طرف کو ہو جاتی ہے نا. تو الحاد جب کوئی آدمی شرارت کرے غلط راہ پر چلے, یہ لفظ عام ہے, کئی ترجمے اس کے اور معنی کیے گئے اور تشریحات کی گئیں. ان میں سے ایک وہ ہے جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ الحاد حرم میں یہ ہے کہ کوئی آدمی ضروریات زندگی کی ذخیرہ اندوزی کر لے. ذخیرہ اندوزی ویسے بھی منع ہے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احتکر طعاما فہو خاطی, جو کھانے پینے کی چیزوں کو ذخیرہ اندوزی کر لیتا ہے تاکہ عوام میں قلت پیدا ہو جائے, مصنوعی قلت پیدا کر دیتے ہیں نا, ارشاد فرمایا فہو خاطی, وہ گناہگار ہے. یہ گناہگار کوئی فتویٰ اور نہیں دے رہا کہ اس کو کہا جائے پتہ نہیں یہ فتویٰ کیسا ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے گناہگار بن رہا ہے. دوسری جگہ آیا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے 40 دن تک چیزوں کو روک دیا تاکہ قیمتیں بڑھ جائیں, فقط بری من اللہ وبری اللہ منہ, وہ اللہ سے بیزار ہے اور خدا ایسے آدمی سے بیزار ہو جاتا ہے. اور یاد رکھو مسند احمد میں آیا ایما اہل ارضت, کہیں بھی جہاں پر لوگ آباد ہوں, اسبا فیہم رم, اور ایک آدمی اس بستی میں ایسا رہ گیا جاعین, اس نے صبح اس حال میں کر دی کہ اس کا پیٹ بھرا نہیں تھا, بھوکا ہو گیا, فاقہ ہو گیا, فقط برئت منہم ذمت اللہ تبارک و تعالی, تو اللہ تبارک و تعالی اس بستی سے امان واپس لے لیتا ہے. مرے تباہ ہوں برباد ہوں کچھ ہو, خدا کہتا ہے ایک میرا بندہ رات کو فاقے کے ساتھ سو گیا, مطلب یہ کہ تم اتنے تھے تم نے ایک دوسرے کی خبر نہیں رکھی. اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ارشاد ہوا والمحتکر ملعون, خدا کی لعنت اس پر پڑے جو چیزوں کو روک لیتا ہے تاکہ اللہ کی مخلوق تنگ ہو. ذخیرہ اندوزی اسی لیے کہتے ہیں نا کہ لعنت ہے, اور لعنت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں نے دیکھا مسجد کے دروازے پر مسجد نبوی کے باہر کھانے کی بہت سے مقامات بنے ہوئے ہیں, چیزیں دکھ رہی ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب امیر المومنین تھے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم لوگ ساتھ تھے مسجد سے باہر, اب آئے اور ارشاد فرمایا کہ ماں حضرت عام یہ کھانے پینے کی چیزیں کہاں سے آ گئیں, یہ ہمارے لیے مصیبت بنا رہے ہو یا اچھی چیز ہے؟ تو لوگوں نے کہا بارک اللہ فی نہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود فرمایا ان سے اور کہا اللہ تمہیں برکت دے اس میں جو چیزیں مدینہ منورہ میں آئی ہیں, یہ ابھی صبح تک تو چیزیں نہیں تھی کھانے پینے کی, اب ایک دم سے اتنا غلہ سب چیزیں آ گئیں, تو یہ کیا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے کہا حضرت یہ ان تاجروں نے چھپا کر رکھی ہوئی تھی, ذخیرہ اندوزی کی ہوئی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا من احتکر ہو, کس نے ذخیرہ اندوزی کی تھی؟ انہوں نے کہا فروغ, اور فلاں جو آپ کے ساتھ رہتا ہے آپ کا نوکر اس نے بھی. تو حضرت عمر رضی اللہ نے دونوں کو بلایا اور فرمایا کہ مسلمانوں کے کھانے پینے کی چیزوں کی ذخیرہ اندوزی کرتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں امیر المومنین, آپ تک غلط بات پہنچی ہے, رپورٹ غلط ہو گئی, ہم نے تو اس لیے روک لیا تھا کہ تجارت کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوچ میں پڑ گئے اور پھر کہا میں تمہیں بتاؤں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمانوں سے کھانا روک لیتا ہے ضربہ اللہ بالجزام والافلاس, تو اللہ دو لعنتیں اس پہ کر دیتا ہے, ایک تو یہ کہ وہ کوڑا ہو جائے, جلد کی بیماری میں مبتلا ہو جائے, اور دوسرے یہ کہ اللہ اس کے لیے لکھ دیتا ہے کہ یہ فقیر ہی مرے. تو فاروق جو تھے انہوں نے کہا امیر المومنین میں صاف بات کہتا ہوں، اللہ اس بات پر گواہ ہے اور آپ اس بات پر گواہ رہے ہیں، میں نے تو ذخیرہ اندوزی کی تھی، میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں اور کبھی بھی زندگی میں یہ بری حرکت آئندہ نہیں کروں گا. فتحول الی مصر، اور پھر وہ مصر چلے گئے. انہوں نے کہا میں نے سنا نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، بس ہو گیا جو ہو گیا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو نوکر تھا کوئی، اس نے کہا نہیں امیر المومنین بات غلط ہے، ہم تو یہ فروخت خرید و فروخت کے لیے لائے ہیں. تو ابو یحییٰ اس روایت کے راوی کہتے ہیں کہ میں نے اسے خود دیکھا مجزوماً مشدوخاً، چہرہ اس کا مسخ ہو گیا تھا، اور میں نے اسے دیکھا جلد کی بیماری اسے شروع ہو گئی تھی اس وجہ سے کہ وہ مسلمانوں میں چیزوں کو روکتا تھا. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے صلہ بڑا برا بندہ ہے، وہ بدترین آدمی جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے ان ارخص اللہ الاسعار، اور اللہ اس کی ذخیرہ اندوزی کے باوجود قیمتیں گرا دے مارکیٹ میں، تو ذخیرہ اندوزی کام نہ آئی حزینہ دکھ میں مبتلا ہو جاتا ہے. وَإِنْ أَغْلَاهَا، اور ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے قیمتیں بڑھ جائیں فرحہ خوش ہوتا ہے کہ اچھا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ہی برا بندہ. کتنی ہی روایات ایسی ہیں، ہر جگہ یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ممانعت کی کہ ذخیرہ اندوزی مت کرو. اب انسامیہ بے رخ سنسا، جب اسے پتہ چلتا ہے قیمتیں گر گئی مارکیٹ میں تو اس کا دل گھٹ جاتا ہے، اور جب سمجھتا ہے قیمتیں بڑھ گئی ہیں میری ذخیرہ اندوزی نے بڑا فرق ڈالا مارکیٹ میں، خوش ہوتا ہے. لعنت بھیجی ہے ایسے آدمی پہ. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بلکہ ماکل ابن یسار رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جو لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور جو خودکشی کرتے ہیں یہ ایک ہی جگہ قیامت میں رکھے جائیں گے، اور جس شخص نے کسی معاملے میں دخل دیا کہ مسلمانوں میں کھانے پینے کی چیزیں ان کے ریٹس بڑھ جائیں، کان حقا علی اللہ ان یعذبہ فی موضع من نار یوم القیامہ، قیامت کے دن جہنم میں سب سے زیادہ جہاں بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی خدا اس آدمی کو داخل کر دے گا جس نے خودکشی کی، جس نے مسلمانوں کے لیے قیمتوں کو بلند کر دیا تاکہ اللہ کی عام مخلوق مصیبت میں پڑ جائے اور اس کی تجوری بھر جائے. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ڈرتے تھے اس بات، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے الحاد فی الحرم کی جو تفصیل بیان کی انہوں نے کہا، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت بھی آتا ہے کل احتکار الطعام بمکہ الحاد، مکہ مکرمہ میں سٹور کر لینا چیزوں کو تاکہ مکہ میں مارکیٹ مہنگی ہو جائے اور جو لوگ حج پہ آئیں ان لوگوں کو مصیبت پڑ جائے اور شارٹیج ہو جائے مال کی، اور پھر یہ سوچ سوچ کے آرام آرام سے ان چیزوں کو نکالے تاکہ قیمتیں اور چڑھیں، یہ اللہ کی راہ سے ہٹ جانا ہے بے دینی. صحابہ رضی اللہ عنہ کو اتنا اس سے خوف تھا کہ معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ کے انتقال سے پہلے ایک آدمی نے جو اس وقت کا امیر تھا، تو ان کا حاکم گورنر تھا، اور اس نے کہا معقل آپ جانتے ہیں کہ میں نے خون بہایا ہے، قتل کیے ہیں، اور میں نے چیزوں کی قیمتیں بڑھوائی ہیں تاکہ میرے پاس پیسہ زیادہ آ جائے اور مارکیٹ میں شارٹیج ہو جائے. تو معقل رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر اس نے کہا مجھے بتائیں آپ صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا مجھے بٹھا دو. پھر انہیں بٹھایا گیا، بیمار تھے، تو انہوں نے کہا اللہ کے بندے سن، میں تمہیں سناتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، مرتن ولا مرتین، اور ایک بار اور دو بار نہیں سنا، کئی بار میں نے سنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے مسلمانوں کے لیے مارکیٹ کو تنگ کیا، چیزوں میں قیمتوں کو بڑھا دیا، لِيُغْلِيهِ عَلَيْهِمْ كَانَ حَقًّا اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اللہ تبارک و تعالی پر یہ فرض ہو گیا ہے، ضروری ہے کہ ایسے شخص کو یُقْعِدُوا بِعُذْنٍ مِّنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت میں جہنم کے اس حصے میں خدا اسے عذاب دے جہاں سب سے زیادہ آگ بڑھتی. یہ سنتے اس آدمی کو رونگٹے کھڑے ہو گئے نا، تو کہتا ہے انت سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنا تھا؟ انہوں نے کہا نام ہاں ہاں میں نے سنا تھا، غیر مرتن ولا مرتین، ایک بار نہیں دو بار نہیں کئی مرتبہ میں نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق بنتا ہے کہ جو لوگوں کے لیے قیمتیں بڑھا دے اور لوگوں کا جینا دو بھر کر دے, خدا اسے جہنم کی آگ میں چلائے. وہاں یاد آئے گا چل کے پیسہ, وہاں تجوریاں اور بینک یاد آئیں گے. تو آدمی سوچے کس کے لیے آخر اپنی آخرت برباد کرنی ہے, کہ اپنے بچوں کے لیے, اولاد کے لیے چھوڑ کے مر جانا ہے, اور پھر اگر وہ بد دعا لگ گئی اور جلد کی کوئی بیماری ہو گئی اور وہ بد دعا لگ گئی اور افلاس آ گیا تو وہ تو ایسے کی بد دعا ہے کہ وہ تو موت تک پھر جان نہیں چھوڑتی. اس لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حاجیوں کے لیے وہاں پر یہ عمرے والوں کے لیے ٹیڑھی راہ اختیار کرنا, یعنی حرم میں چیزوں کو ذخیرہ اندوزی کر لینا تاکہ مکہ مکرمہ میں شارٹیج کی وجہ سے ریٹس بڑھ جائیں, اللہ نے فرمایا نذیقکم من عذاب الیم.